أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ حج چل رہی ہے اور اس سے پچھلی آیتوں میں جو پچھلے دس میں اور اس سے پہلے دروس میں جو موضوع گزرا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے توحید کے بارے میں بیان فرمایا، شرک سے نفرت کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ حج کے جو قربانیاں ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، ان کے بارے میں بات تھی. اب یہاں قربانی کے حوالے سے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ قربانی کے وقت یہ جو حکم ہے، قربانی ہو یا ذبیحہ ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی دوسری عبادت ہو، ہر چیز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ، دل میں نیت کریں یا زبان سے کریں یا دونوں سے کریں، کہ نماز اللہ کے لیے. روزہ رکھتے ہیں تو یا اللہ یہ روزہ آپ کے لیے. جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت بھی ہم یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، کہ یا اللہ یہ قربانی جو ہے یہ آپ کے نام کے اوپر ذبح ہو رہی ہے آپ کے لیے، تاکہ غیر اللہ کی نفی ہو. ہر عبادت کے وقت غیر اللہ کی نفی ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ. منسک یہاں پر تین معنی کو ادا کر رہا ہے. ایک معنی آتے ہیں نسک، منسک نسک سے نکلا ہے، اس کے ایک معنی آتے ہیں قربانی کے، جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا. دوسرے نسک کے معنی آتے ہیں حج کے جو ارکان ہم ادا کرتے ہیں، افعال حج ادا کرتے ہیں، ان کو نسک کہا جاتا ہے. اور ایک تیسرے معنی آتے ہیں مطلق عبادت اگر کی جائے، کسی بھی طرح کی کوئی عبادت ہو. چنانچہ تینوں جو لغوی معنی ہیں، تینوں لغوی معنوں کو مختلف حضرات نے ترجیح دی ہے. چنانچہ امام تفسیر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں فرمایا کہ یہاں منسک قربانی کے معنی میں ہے، اور ترجمہ یوں ہوگا کہ ہر امت کے واسطے ہم نے قربانی کا ایک قربانی ہم نے مقرر کی ہے. دوسرا مطلب وہ ہے جس کو کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا، اور انہوں نے اس کو افعال حج پر محمول کیا. ترجمہ یوں ہوگا کہ ہر امت کے واسطے ہم نے حج کے ارکان کو مقرر کیا، تا تاکہ وہ لوگ اللہ کے نام پر اس کو یاد کریں. اور تیسرا معنی ہے جس کو ابن عرفہ نے تیسرا معنی مراد لیے, جس کے معنی مطلق عبادت کے ہیں, کہ جب بھی کوئی عبادت کی جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. تو تینوں معنی مراد لیے مختلف حضرات نے, اور تینوں معنی کے اوپر یہ آیت فٹ ہوتی ہے. چنانچہ ترجمہ یوں کریں گے کہ ہر امت کے واسطے ہم نے قربانی کا یا حج کا یا تیسرے معنی اگر مراد لیں تو عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ وہ لوگ یاد کریں اللہ کے نام پر اور جس چیز کو اللہ نے ان کو چوپایوں میں سے رزق عطا فرمایا, نعمت دی, اس کا وہ شکر ادا کریں. یہاں معنی مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی ذات میں کچھ نہیں رکھا, نہ قربانی میں کوئی چیز ہے, نہ حج میں کوئی خاص بات ہے, نہ نماز میں کوئی چیز ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے اللہ کے نزدیک مقرب ہو گئیں, اللہ کے نزدیک قابل و قبول ہو گئیں کہ اس کے اوپر ہم نے اللہ کا نام لیا ہے. اصل چیز اللہ کی یاد ہے, اصل چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, اور اصل مقصود اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور حرمت ہے. ورنہ آپ دیکھیں بیت اللہ میں کیا ہے, پتھر ہی تو ہیں, ہزاروں دیواریں ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے اس جگہ کو مقرر فرمایا کہ یہاں آ کر میرا ذکر کرو, یہاں آ کر میرا نام لو, یہ میرا گھر ہے. یہ مقام کسی عام دیوار کو حاصل نہیں ہو سکتا, اللہ نے مقرر کر دیا. چنانچہ کوئی انسان اگر بیت اللہ کے چکر کاٹے بغیر طواف کی نیت کے تو اس کو ثواب نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اصل چیز اللہ کا نام ہے, اصل چیز اللہ کے نام کی عظمت ہے, اصل چیز اللہ کے نام کی حرمت ہے. ایک انسان بغیر نیت کے روزہ رکھ لے, اس کے دل میں کوئی نیت نہیں ہے, تو کیا روزہ ہوگا؟ سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پر اسی طریقے سے اگر افعال یہ نمازیں ہیں, اللہ کا نام لیے بغیر کوئی انسان نماز کتنی بھی پڑھ جائے کوئی حیثیت نہیں. تو پتہ چلا کہ مقصود اصلی در حقیقت وہ اللہ کے نام کی عظمت ہے, مقصود اصلی اللہ کے نام کی حرمت ہے, اللہ کا نام لینا ہے, چیزوں کے اندر کچھ نہیں ہے, سب اللہ کا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ. تو اس کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہر قوم کے واسطے ہم نے عبادت کا یا قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے, تاکہ وہ اس کو یاد کرے, اللہ کے نام پر ذبح کرے ان چوپایوں میں سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے. اللہ کا نام لیں گے, دل کے اندر اللہ کی عظمت ہو, دل کے اندر اللہ کی محبت ہو, وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت شرک سے خالی ہو, شرک نہ ہو اس کے اندر. اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں, لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ, اس گناہ کے ساتھ کوئی عبادت قابل قبول ہو نہیں سکتی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہر عمل کے لیے بنیاد ایمان شرط ہے. بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بعد نیت. اگر ایک آدمی کی نیت ہو, سب کچھ ہو, لیکن دل میں ایمان نہ ہو, اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان یا تو اللہ کو مانتا نہیں, یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حرمت کا ایسا قائل نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں, اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا, تمہارا خدا ایک خدا ہے, فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے تم تابعدار رہو. مطلب یہ ہے کہ کوئی عبادت کرو, کوئی اللہ کے نام پر کام کرو, اصل چیز اللہ وحدہ لا شریک کو مانو, اس کا نام لے کر کام کرو, اس کے تابعدار رہو, پھر تمہاری کامیابی. لیکن خدا نہ خواستہ کہیں شرک آ گیا, کہیں شرک کا شائبہ آ گیا, اور کہیں انسان کے دل میں غیر اللہ کی نیت آ گئی, اللہ کے علاوہ کی نیت آ گئی, اس کے سارے اعمال دھرے رہ جائیں گے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. وبشر المخبتین, اور تم لوگ خوشخبری سنا دو, المخبتین ان لوگوں کو جو مخبت ہوں. مخبت کے معنی خبت کے لفظی معنی آتے ہیں عربی زبان میں, پست زمین کو بولتے ہیں, جو زمین ذرا پست ہو نیچے ہو اس کو بولتے ہیں خبط. اسی لیے خبیث اس انسان کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا. تو ترجمہ حضرات نے فرمایا, حضرات مفسرین نے اس کا فرمایا مخبتین کا, کہ وہ انسان جو کہ اپنے آپ کو متواضع سمجھتا ہو. تو فرمایا کہ اب متواضع کس کو کہتے ہیں؟ متواضع کی تعریف کی ہے عمرو بن اوس رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو کسی دوسرے پر ظلم نہیں کرتے. وہ لوگ مخبتین ہیں جو کسی کے اوپر ظلم نہ کریں, وہ مخبت ہیں. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مخبت ان کو کہتے ہیں, ایسے متواضع لوگوں کو کہتے ہیں, ایسے تواضع کرنے والوں کو کہا جاتا ہے جو کہ نہ کسی دوسرے پر ظلم کریں اور نہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسندیدہ ہوتے ہیں کہ باوجود یہ کہ بدلہ لے سکتے ہیں وہ بدلہ لیتے نہیں, اور دوسروں پر ظلم کرتے نہیں, اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیتے نہیں. ان کے بارے میں یہ آیت فرمائی. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ انسان جو ہر حال میں راضی ہو, راضی برضا, اللہ کے فیصلوں پر خوش مطمئن, تنگی ہو تو خوش ہے, کشادگی کا زمانہ ہو تو خوش ہے, قضاء اور قدر کے کوئی فیصلے ہیں تو خوش ہے, وہ انسان جو ہے اس کو فرمایا کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان وہ ہے مخبت, جو ہر حال میں خوش رہتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کام ان کی مرضی کے مطابق ہو تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, اور کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہو تو ان للہ پڑھتے رہتے ہیں, صبر الشکر, دو کام کرتے رہتے ہیں. تو اب اس تفسیر کے بعد اس آیت کا ترجمہ دیکھیے, فرمایا کہ وبشر المخبتین, اور آپ مخبتین کو خوشخبری سنا دیجئے, یعنی ان متواضع لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو تواضع کرنے والے ہیں, اپنے ظلم کا بدلہ لیتے نہیں, ان کو خوشخبری سنا دیجئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان اللہ پر ایمان رکھے, ہر کام کو اللہ کے لیے کرے. یہ کہنے کو بڑا معمولی سا جملہ ہے, لیکن حقیقت یہ کہ اس کے جو اثرات ہیں نا, وہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو اس لگے گا کہ اس کے اثرات اتنے دور رس ہیں کہ اندازہ انسان کو ہوتا نہیں ہے کہ اس کے اتنے دور رس اثرات ہیں. مثال لے لیں, دیکھیں اللہ کے لیے نیت کرنا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادتوں میں ہوتا ہے. عبادتوں میں تو ہوتا ہی ہے, نماز اللہ کے لیے, روزہ اللہ کے لیے, حج اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, زکوٰۃ اللہ کے لیے, صدقہ خیرات اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم گھر میں ہیں, اپنے بیوی بچوں کے پاس ہیں, اپنے ماں باپ کے پاس ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے پاس ہیں, ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے, ان کے ساتھ جو ہمارا رہن سہن ہے, کیا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ بتائیے آپ. اپنے ماں باپ کے ساتھ انسان کا برتاؤ وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی نے تو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے بیوی بچے ہیں, ان کے حقوق کی ادائیگی, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان کے لیے رزق حلال ڈھونڈنا, رزق حلال گھر میں لے کر آنا, اس کے لیے صبح کو نکلنا, شام کو واپس آنا, یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب رزق الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, کہ دوسرے فرائض کے بعد, یعنی نماز, روزہ, حج, زکات کے بعد رزق حلال کا طلب کرنا یہ ایک فرض ہے. تو ہم جو صبح کو جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں, یا ہر انسان نکلتا ہے اپنی معاش کے انتظام کے لیے, اور جانا ضروری ہے, فرض ہے ہمارے اوپر, تو یہ بھی تو اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے نہیں؟ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عبادتوں میں تو ہماری نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے, لیکن یہ جو ہمارے رسم و رواج ہیں, ہمارے معاشرتی امور ہیں, ہمارے معاشی امور ہیں, ہم اس کے اندر اللہ کی نیت نہیں کر رہے ہوتے, حالانکہ یہ سب اللہ کے لیے. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب آخر رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, آپ گھر میں گئے، گھر میں بچہ ہے چھوٹا، وہ لپک کر آپ کی طرف دوڑا، آپ بھی اس کی طرف لپک کر پڑے کہ چلو بھائی بچے کو گود بھی لیں گے۔ صبح سے باہر نکلے تھے، ابھی گھر میں آئے، اب بچہ آپ کی طرف لپکا، آپ اس کی طرف لپکے۔ فرمائے یہ جو ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہو، یہ تو غیر مسلم بھی بڑھتا ہے، تم بھی بڑھ رہے ہو، دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اب یہ جو بڑھنا ہے، یہ تمہارا اپنی ذات کے لیے، اپنی طبیعی خواہش کی وجہ سے اس لیے بڑھ رہے ہو بچے کی طرف۔ فرماتے ہیں ایک منٹ کی بات ہے کہ اپنا زاویہ نگاہ درست کر لو۔ فرماتے ہیں ایک منٹ کی بات ہے، اپنا زاویہ نگاہ درست کر لو۔ فرمانے لگے کہ یہ دل میں خیال لے آؤ، یہ نیت کر لو کہ یا اللہ میں بڑھ تو اپنی طبیعی محبت کی وجہ سے رہا ہوں، لیکن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ سڑک کے اوپر کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا دونوں بچوں کو، نواسوں کو کھیلتے ہوئے، تو آپ ان کی طرف آگے بڑھے اور یوں ہاتھ کر کے، یوں ہاتھ پھیلا کے ان کو پکڑنے لگے، بھاگنے لگے ان کے پیچھے۔ وہ بچے بچے آگے دوڑتے رہے، آپ ان کے پیچھے دوڑتے رہے، یہاں جا کے ان کو بچوں کو پکڑ لیے۔ اور پھر وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ حسن مجھ میں سے اور میں حسن حسین میں سے ہوں، الحسن منی وانا من الحسین، یوں فرمایا۔ اور نماز خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن یا حسین میں سے رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک آ گیا، آپ آگے بڑھے، ان کو گود میں اٹھا کر آپ خطبہ دینے لگے۔ پھر نماز کا جب وقت آیا، جمعہ کی نماز تھی یا غالباً کون سی نماز تھی، تو خطبہ دیتے دیتے بچے کو گود میں پکڑ کر آپ نے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ جب رکوع سجدے میں جانے لگے تو ان کو بٹھا لیا، پھر دوبارہ اٹھا لیا۔ تو بچوں سے تو آپ کی محبت کا یہ عالم تھا۔ تو فرماتے تھے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو اپنا زاویہ نگاہ درست کرو اور یہ نیت کرو کہ یا اللہ میں اس بچے کو اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ کہتے بچے سے کھیلو، بچے سے ہنسو، بچے سے بات کرو، بچے کو گود میں اٹھاؤ۔ اب یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے لیے، یہ تمہاری اب ذاتی خواہش نہیں ہے، یہ سب اللہ کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی زاویہ نگاہ کی درستگی کا نام دین ہے، اسی زاویہ نگاہ کی درستگی کا نام یہ اللہ کے لیے کسی عمل کا ہونا ہے۔ اور کس چیز کا نام نیت ہے؟ نیت یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کی نیت کر لی، اس کی سنت کی نیت کر لی، اللہ کے لیے حکم کی نیت کر لی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا خدا ایک خدا ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے تابع ہو کر رہو، ہر کام اس کے لیے کرو، بشرطیکہ کو گناہ کا کام نہ ہو، شرک کا کام نہ ہو۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں دیکھو نیتیں انسان عبادتوں میں تو اللہ کے لیے کر لیتا ہے، لیکن معاشرتی امور، گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، معاشی امور، روپے پیسے کا لین دین، تجارت، ملازمت، یہ وہ، اس میں عموماً زندگی کے، اس میں عموماً کسی حاشیہ خیال میں بھی دین نہیں آتا۔ ہمیں شادی میں جانا ہے، مثال کے طور پر، بھائی اپنے فلانے رشتہ دار کے یہاں شادی ہے، فلانے دوست کے یہاں شادی ہے، کبھی دل میں آتا ہے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ بھی ہے؟ اب مجھے بتائیے، آپ آتا ہے مسئلہ ذہن میں؟ نہیں بھائی جانا ضروری ہے، بھائی اس سے تو بہت پرانے تعلقات ہیں، وہ تو بہت قریبی رشتہ داری ہے، بہت قریبی تعلق ہے، تو جانا بہت ضروری ہے۔ اب ذہن کے کسی گوشے میں نہیں آتا کہ بھائی یہ بھی کوئی مسئلہ دین کا ہے۔ یہی معاملات ہمارا جو دن رات کی تقریبات ہوتی رہتی ہیں، خاندانوں میں آنا جانا، لینا دینا، سب چلتا ہے۔ حالانکہ آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ شادیوں میں انسان کیوں جاتا ہے؟ ہمارے حضرت اس کو بھی فرمایا کرتے تھے، دیکھو یہ زاویہ نگاہ کو درست کرو، تم شادی میں کس لیے جا رہے ہو؟ اس لیے جا رہے ہو کہ وہ تمہارے آیا تھا، یا اس لیے جا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے کوئی حقوق رکھے ہیں؟ پڑوسی ہے، پڑوس میں شادی ہے، ایک آدمی آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کی گلی میں رہتا ہے، اس نے شادیوں سے بلایا، آپ جا رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس سے ہر وقت کا ساتھ اس لیے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو حقوق رکھے، میں اس لیے جا رہا ہوں، دوستیاں اسی لیے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں عموماً یہ دین کا حصہ ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی ناواقفیت سے اس کو ریاکاری بنا دیتے ہیں، بدلے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہم نیت ہی نہیں کرتے اس بات کی کہ بھائی یہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے آتا تھا ہم بھی ہم جاتے ہیں، وہ اس کے ہمارے تعلقات ایسے ہم نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، وہ یوں ہو جائے گا اس کو شکایت ہو جائے گی، فلانا ہوگا، یہ سارا عمل انہی چکروں میں ضائع ہو جاتا. فرماتے کہ حالانکہ انسان رشتہ داروں کی شادی میں جائے یہ دل میں نیت کرے کہ یا اللہ صلہ رحمی یہی تو ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی خوشیوں میں شامل ہو، ان کی غمی میں شامل ہو، پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹا دو، اور غیر صلہ رحمی. خوشی کا موقع ان کے گھر میں شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں. ولیمہ سنت ہے، جل ولیمے میں جا رہے ہیں. پڑوسی کتنے حقوق بیان فرمائے، یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی، فرمایا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں پڑوسیوں کا میراث میں حصہ نہ پڑ جائے، اتنے حقوق بیان فرمائے. ایک عورت کا بارے میں آتا ہے کہ ذکر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فرمایا کہ رسول اللہ ایک عورت ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت ذکر اللہ کرتی ہے، بہت اس کی تعریفیں کی، لیکن فرمایا کہ اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے، اس کا پڑوسی بہت تنگ ہے اس سے، لیکن نیک بہت ہے، پڑھنے پڑھاتی بہت ہے، لیکن پڑوسی بہت تنگ ہے. آپ نے فرمایا کہ ہیا فی النار، وہ دوزخی ہے کہ پڑوسی کو ستاتی ہے. دوسری عورت کا ذکر کیا گیا رسول اللہ، وہ عورت ہے ذکر و اذکار تو زیادہ نہیں کرتی، نہ نوافل زیادہ پڑھتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بہت خوش ہے. آپ نے فرمایا کہ ہیا فی الجنہ، یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گی، اتنا مقام اللہ رب العزت نے پڑوس کا رکھا ہے. تب ایک پڑوسی کے ہاں اگر کوئی خوشی ہے تو انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ پڑوسی کا خیال رکھنے کا تو آپ نے حکم دیا تو میں اس لیے جا رہا ہوں. تو یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو رسم و رواج ہیں، یہ رسم و رواج بھی آپ کی عبادتیں بن جائیں گی، بشرط یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی عادت ڈالو. یہ ہم لوگ جو اپنے الٹی سیدھی ذہنوں کے اندر جو ہمارے خلفشار مچا رہتا ہے اس کے چکر میں آ کے اچھا خاصا دین کا کام بھی بے دینی کا کام بن جاتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ نماز خدا نہ خواستہ کسی انسان نے اس لیے پڑھ لی کہ دیکھو میں نے نماز نہیں پڑھی تو لوگ کہیں گے دیکھو نماز نہیں پڑھتا، بتاؤ نماز کا ثواب ملے گا اس کو کہ لوگوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہے؟ بتائیے. ایک آدمی کہیں کہ سب نے روزہ رکھا اگر میں نہیں روزہ رکھوں گا، کہیں گے دیکھو کیسا آدمی ہے روزہ نہیں رکھتے، چلو رکھ لو، بتاؤ روزے کا ثواب ملے گا اس کو رمضان کے فرض روزے؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ سیدھی سادی عبادت کو لوگوں کے چکروں میں ضائع کر دیا. بالکل اسی طریقے سے حقوق العباد کا معاملہ، اس میں ریاکاری بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں غفلت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس میں اللہ کے واسطے نیت بھی نہیں ہم لوگ کر پاتے، وہ لینا دینا بھی سب ایسے ہی کیسے ہی رہ جاتا. یہ جو فرمایا، اب اس بات کو سب، بیمار ہے کوئی انسان، بیماری میں ایک نیت یہ کہ بھائی جانا ضروری ہے ورنہ تو دیکھو شکایت ہوگی، وہ کہے گا دیکھو مجھے پوچھنے بھی نہیں آئے، اب ایک نیت یہ، اور ایک نیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کا حکم اس لیے جا رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی انسان اگر کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے جتنی دیر عیادت کرتا ہے اتنی دیر وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے. یہ کوئی رسم و رواج کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. فرمایا جتنی دیر انسان عبادت کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، اتنی دیر ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی عبادت کی چیز ہے، اور ہم رسم و رواج میں ضائع کر دیتے ہیں. اس پس منظر میں سمجھیے اس آیت کا مطلب کہ فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، کسی عبادت میں اس کے ساتھ شرک مت کرنا، ہر کام اس کے نام لے کر کرو بشرطی کے گناہ کا کام نہ ہو. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے حکم کے تابع ہو کر رہو، تمہیں ہر کام کا ثواب ملے گا، صرف عبادتوں کا ثواب نہیں ملے گا، معاشرتی کاموں کا ثواب ملے گا، گھر بار میں وقت دینے سے ثواب ملے گا، گھر کے کام کرنے میں ثواب ملے گا، رشتہ داروں کے پاس آنے جانے میں ثواب ملے گا، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہاں تقریبات شادیوں میں جانے میں ثواب ملے گا، بشرط کے گناہ میں مبتلا نہ ہو. فلا الہکم الہ واحد، وہ اللہ ایک اللہ ہے، اسی کے تابع ہو کر رہو. وبشر المخبتین، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو، المخبتین جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگوں سے اپنے ظلم کا بدلہ نہیں لیتے اور ہر محال میں راضی برضا رہتے. بیماری ہو گئی اللہ سے دعائیں مانگیں گے، یا اللہ مجھ کو ٹھیک فرما دے، لیکن کوئی شکوہ اللہ سے نہیں کرے گا، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لیا. اور حکم بھی یہی ہے کہ دیکھو کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو اللہم لک الحمد و لک الشکر کہو، کوئی کام مرضی کے خلاف ہو گیا تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو. انا للہ وانا الیہ راجعون کبھی کوئی انتقال کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر نہ وہ اس کام کے لیے ہوتا ہے جو کام انسان کی مرضی کے مطابق نہ ہو. کوئی تکلیف بات ہو گئی، یہاں تک بلائٹ چلی گئی، انا للہ پڑھ لیا، کیا نقصان ہو گیا؟ چنانچہ فرمایا کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جن لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ مصیبت کے وقت میں یوں کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ فرمایا کہ راہ ہدایت کے اوپر ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں جو مشکل گھڑی میں انا للہ پڑھ لیتے ہیں. تکلیف ہو گئی انا للہ، کوئی حادثہ پیش آ گیا انا للہ، جو کرنے کا کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں، انا للہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی. یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے انسان کی بلندی درجات کے لیے رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ اس انسان نے انا للہ پڑھ لیا تھا، قرآن پاک کا وعدہ ہے دوسرے سپارے کی آیت، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلواتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، وہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، تو تکلیف کے وقت میں انا للہ پڑھتے ہیں. اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، تکلیف تو مسلمان کو بھی آتی ہے، تکلیف کافر کو بھی آتی ہے، فرق اتنا ہے مسلمان کی تکلیف اس کے بلندی درجات کا سبب بنتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگوں کو ہم نے اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان کی موت سے پہلے بڑھاپے میں بیماری کا ایک لمبا طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میرے ایک جاننے والے ہیں بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، میں نے ان کو 18 سال بالکل بستر میں لگا ہوا دیکھا، پھر حرکت نہیں کر سکتے تھے 18 سال، اور بڑے رئیس انسان، بڑے اللہ نے دنیا بھی مال و دولت مال و جاہ سے ان کو نوازا تھا، 18 سال کے بعد اس حالت میں ان کو انتقال ہوا ہے. بس معذوری، ایک طویل معذوری جس میں وہ حرکت، اٹھ کر بیٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتے، ٹوائلٹ نہیں جا سکتے. اب اللہ کی طرف سے ایک آ گئی کزمش، کیا انسان کر سکتا. تو بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ آخری وقت میں ان کی بیماری کا سلسلہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے، معذوری بھی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کسی ایک ایسی بیماری میں مبتلا فرما دیتے ہیں آخری وقتوں میں جو لمبی بیماری ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت در حقیقت اس کی وجہ سے ان کے مقامات کو بلند فرمانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی مقام دینا ہوتا ہے اونچا جنت میں، اعمال اس قابل ہوتے نہیں بعض لوگوں کے، اس درجے کے قابل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی تکلیف کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف کو پر وہ صبر کریں، برداشت کریں، تو اس برداشت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جس سے کہ وہ اس مقام جنت کے اس مقام تک پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے علماء نے لکھا، حضرات مشائخ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو مومن کی بیماری بھی رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ کوئی پکڑ کا ایک سلسلہ نہیں ہوتا، ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو درجات دیے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کانٹا بھی چکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر درجات بلند ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وبشر المخبتین، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو، المخبتین جو ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں، ہر حال میں راضی پر آزاد. الذین اذا ذکر اللہ, ایسے لوگوں کی صفت یہ بیان فرمائی جو توحید پر گامزن ہیں اور شرک نہیں کرتے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ الذین اذا ذکر اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, وہ سینہ تان کر بات نہیں کرتے اللہ کے حکموں کے آگے, نعوذ باللہ, ان کی گردن جھک جاتی ہے, ان کی آواز بند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کے آگے, کہ ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے, میری کوئی رائے نہیں, میرا کوئی حیثیت نہیں. والصابرین علی ما اصابہم, اور ان اہل اللہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم, اور جو تکلیف ان کو پہنچتی ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ, نماز پڑھتے رہتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون, اور جو ہم نے ان کو کچھ رزق دیا اس میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ موحد کی, اہل اللہ کی, اور ان لوگوں کی جو شرک نہیں کرتے, یہ شان بیان فرمائی. الذین اذا ذکر اللہ, نمبر ایک, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کا دل ڈر جاتا ہے. یہ کس چیز کی خصوصیت ہے؟ توحید کی برکت ہے. جو انسان توحید پر گامزن ہو اس کی برکت یہ ہے, اللہ کے نام کے ساتھ اس کا گردن جھک جائے گی, ڈر جائے گا اس کا دل. تکلیف کے وقت میں صبر نصیب ہوگا, یہ بھی تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بات ہے کہ تکلیف کے وقت میں انسان کو صبر نصیب ہو جائے, اطمینان نصیب ہو جائے. والمقیم الصلاۃ, نماز پڑھنے والے ہوں. ومما رزقناہم ينفقون, اللہ کے راستے میں دیے گئے رزق میں سے خرچ کرنے والے ہوں. یہ اہل اللہ کی اور ان لوگوں کی جو توحید پر گامزن ہوتے ہیں ان کی یہ صفت بیان فرمائی. آگے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جب قربانی کر لو, چونکہ حصور حج کا بیان ہے اور حج کے موقع پر قربانی, اور ان لوگوں کی قربانی جو کہ حج پر نہیں گئے لیکن ان کے ذمے کی واجب قربانی, ان کا حکم یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. فرمایا کہ بدن, بدنا کی جمع ہے, اس سے مراد وہ اونٹ ہوتے ہیں جو کعبۃ اللہ میں لوگ لے کر جاتے تھے اور ان کی قربانیاں کیا کرتے تھے. فرمایا کہ وہ اونٹ ہم نے ان کو تمہارے لیے بنا دیا, یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا. من شعائر اللہ, یہ تمہارے واسطے اللہ کے نام کی نشانی ہے. لکم فیہا خیر, اس میں تمہارے لیے خیر ہے. مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اونٹ لے کر جاتے ہو, اس کو کعبۃ اللہ میں لے کر جاتے ہو, اس کو وہاں پر ذبح کرتے ہو, یہ در حقیقت اللہ کے نام کی نشانی ہے اور اللہ کے نام کے واسطے ہوتے ہیں. اس میں اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے. بھلائی کیا ہے؟ دو طرح کی بھلائی ہے. ایک بھلائی تو یہ کہ جتنے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے اللہ تعالیٰ انسان کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جانور کو انسان ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پر, چاہے قربانی کے لیے کرے یا حج کی قربانی کے لیے کرے, اس کا خون زمین پر گرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں. تو ایک تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں ملتی ہیں. دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو رزق ملتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا, اور جن کے پاس ہوتا ہے ان کے رزق میں اور اضافہ ہوتا. اس لیے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. فذکر اسم اللہ علیہا ثواب, بس تم نام لو اللہ کا ان جانوروں پر. ثواب, ثواب سے مراد ہے ایسا جانور جس کی ایک ٹانگ باندھ دی جائے وہ تین ٹانگوں پر کھڑا ہو. مراد اس سے اونٹ ہے, کیونکہ اونٹ کی جو قربانی کا مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹانگ اس کی باندھ دی جائے, تین ٹانگ کے اوپر جب وہ اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو نہر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اس کو نہر فرمایا کرتے تھے. تو اس کو فرمایا کہ فذکر اسم اللہ علیہا ثواب, تم اللہ کا نام لو اس کے اوپر ثواب, اور ان جانوروں کو جو کہ تین ٹانگوں پر کھڑا ہو. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر, قربانی کے احکامات بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت. فرما رہا فاذا وجبت جنوبها, اے اذا سقطت جنوبها, جب وہ جانور اپنی جانب پہ گر جائے ذبح ہونے کے بعد, نہر ہونے کے بعد, فکلوا منہا, اس میں سے خود بھی کھاؤ. اجازت ہے کہ قربانی کا جانور انسان خود بھی کھا سکتا ہے. وہ اطعم القانع, اس انسان کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند تو ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. والمعتر, اور اس انسان کو بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہے لیکن سوال کرتا ہے اس کو بھی کھلاؤ سب کو دے سکتے ہو تم لوگ. کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع کر دیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم کو شکر نصیب ہو کہ تمہاری غذائی ضروریات یہ جانور پوری کرتے ہیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے جیسا پچھلے زمانے کی قربانیوں میں ہوتا تھا کہ پہلے امتوں میں یہ تھا کہ لوگ اپنی قربانیاں کیا کرتے تھے اور کرنے کے بعد اس کو ایک کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے, کھانے کی اجازت نہیں تھی قربانی کے گوشت کو. آسمانی بجلی گرتی تھی, قربانی کا گوشت اگر جل گیا بجلی سے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی کا گوشت جو ہے اللہ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, اور اگر نہیں جلتا تھا تو سمجھ جاتا قبول نہیں ہو, کھانے کی اجازت نہیں تھی. اللہ رب العزت نے ثواب بھی پورا دیا قربانی کا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی جانور کا خون زمین پر گرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں بخشش فرماتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اجازت ہے کہ خود کھاؤ, مانگنے والوں کو بھی دو, جو نہیں مانگتے سفید پوش ان کو بھی دو, عزیز رشتہ داروں کو دو, جس کو دل چاہے دو, کوئی پابندی نہیں. اس کے اوپر فرمایا کہ لعلکم تشکرون, کہ اس کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ فائدہ عطا فرمایا. آگے پھر ایک اصول حکم بیان فرمایا, فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوى منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. فرماتے ہیں کہ در حقیقت لن ینال اللہ لحومها, اللہ کو ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے جانور سے کیا لینا, اللہ تعالیٰ کو نہ یہاں دنیا کی کسی طرح کی بھی گوشت کی ضرورت نہیں, کسی طرح کے جانور کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے دل کا احترام پہنچتا ہے, تمہارے دل کا ادب پہنچتا ہے, تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کتنے خالص ہو کر اللہ کے لیے قربانی کی. کہیں اگر تمہارے دل میں یہ نیت تھی کہ تم یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہے ہو تاکہ لوگ کہیں کہ دیکھو بھائی یہ کتنی اچھی تم نے قربانی کی, تم نے کتنا اچھا انتظام کیا, اگر تمہاری نیت یہ تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالص اللہ کے لیے نہیں تھا. یہاں ایک اصولی حکم اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں, وہ اصولی حکم یہ کہ جتنی عبادتیں ہیں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, قربانی ہو, کسی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کسی کا کوئی کام کرنا ہو, تو فرمایا کہ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ تم خالص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو, اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو. کہیں غیر اللہ کی نیت دل میں آ گئی, بیچ میں آ گئی, دکھاوا کہیں آ گیا, جیسا آج ہمارے ہاں اس کا بڑا رواج ہو گیا کہ لوگ بڑے مہنگے مہنگے قربانی کے جانور لے کر آتے ہیں اور بڑے فخر سے اس کی قیمتیں بتاتے ہیں, لوگوں کی واہ واہ سننا چاہتے ہیں اور سنتے ہیں, اور بعض لوگ اخبارات میں بھی اشتہار دیتے کہ صاحب ہم نے اتنے لاکھ کا بیل خرید لیا, اتنے لاکھ کی گائے خرید لی, بکرا لے لیا. تو انسان کے اندر یہ دکھاوے کی جو نیت آتی ہے یہ انسان کے ثواب کو کم کرنے والی چیز ہے, ثواب کو ضائع کرنے والی چیز ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے لئی نال اللہ لحموہا, اللہ کو نہ خون نہ گوشت کا گوشت پہنچتا ہے, ولا دماؤہا نہ خون پہنچتا ہے, ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اس اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کتنے خالص ہو کر کتنے اللہ کے لیے تم نے اپنی اس قربانی کو کیا. اور اگر میں وہ ترجمہ کروں جو میں نے شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ اس کا مطلب مطلق عبادتوں کے ہیں کہ تم نے کتنا خالص ہو کر عبادت کی, یہ صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے کبھی غیر اللہ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ عبادات کے اندر تو دکھاوا کم ہوتا ہے, لیکن جہاں خرچے کے معاملات آتے ہیں نا, زکات دی جا رہی ہے, صدقات دیے جا رہے ہیں, قربانیاں کیے جا رہی ہیں, عزیز رشتہ داروں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا جا رہا ہے, ان کے ہاں تقریبات میں شریک ہو رہے ہیں, وہاں یہ غیر اللہ کی نیت زیادہ شامل ہو جاتی ہے, ریاکاری زیادہ آ جاتی ہے, دکھاوا آ جاتا ہے. آپ دیکھیے حکم یہ ہے, حدیث شریف میں حکم یہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم صدقہ کرو یا زکات دو یا کسی کی مدد کرو, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. مشہور حدیث ہے, حضرت اکثر نے سنی ہے, دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, مراد اس کے یہ کہ خاموشی سے دو. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں زکاتیں دی جاتی ہیں, بڑی بڑی ٹرسٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، انجمنیں ہوتی ہیں، ویلفیئر ہوتے ہیں، اور فوٹوگرافر آ رہا ہے، تصویریں کھینچ رہی ہیں، گروپ فوٹو بن رہے ہیں، اخبارات میں خبریں دی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ یہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اس طرح کرو یہ عبادت کہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو. جس طرح ہم نے پیچھے پر آیت پڑھی تھی نا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کی نیت کرو، غیر اللہ کی کوئی نیت نہیں. کون انسان کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی نیت نہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹی قربانی، بعض اوقات چھوٹا سا صدقہ، بعض اوقات چھوٹی سی چیز اللہ کے یہاں بہت بڑی بن جاتی ہے. اب بہت بڑی اللہ کے یہاں چیز بنتی ہے، چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت اونچی ہوتی ہے. اور بعض اوقات بڑی بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کے یہاں چھوٹی ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا آتا ہے حدیث شریف میں، قرآن کریم میں بھی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ان اعمال بنی آدم آدم وقولہم یوزن، اللہ تعالیٰ بنی آدم کے اعمال کو اور بنی آدم کی باتوں کو اللہ تعالیٰ وزن فرمائیں گے. وقولہم یوزن، ان کا وزن کیا جائے. وزن کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جو جملہ بولا اس جملے کا وزن ہوگا اللہ کے یہاں. کیا مطلب ہے وزن کا؟ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنا اللہ کے لیے تھا، کتنا اللہ کے لیے نہیں تھا. یہی حال ہماری نمازوں کا، یہی حال ہمارے روزوں کا، یہی حال ہماری زکات کا، یہی حال ہمارے صدقہ خیرات و قربانیوں کا. اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ تم نے 10 لاکھ کا جانور خریدا تھا یا 5 لاکھ کا خریدا تھا قربانی کے لیے. آپ نے زکات 10 لاکھ نکالی، 5 لاکھ نکالی، صدقہ کتنا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس بندے نے کس طریقے کا صدقہ کیا، کتنی میری نیت کی، کتنی میری نیت اس کے اندر شامل حال تھی. بعض اوقات چھوٹی چیز اللہ کے ہاں بہت عظیم بنتی ہے، بعض اوقات چھوٹی چیز ہوتی ہے بہت عظیم بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی بہت ہوتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی تشریح میں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال کا بھی اللہ تعالیٰ وزن فرماتے ہیں اور بنی آدم کے اقوال باتوں کا بھی وزن ہوتا. فرمایا کہ وزن کس سے پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ہے. ہمارے عمل میں وزن کیسے پیدا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ عمل وزنی ہو جائے. حدیث شریف میں بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض بندوں کا ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے پورا نامہ عمل کو جھکا دیتا ہے، اور بعض اوقات انبار لگے ہوتے ہیں نامہ عمل کو کچھ نہیں ہوتا. تو اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ دو چیزوں سے وزن پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب لوگوں کو، اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وزنی بنائے. وہ تو دو چیزیں وہ ہیں، ایک ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب کیا؟ وہ جس کی تشریح میں نے بھی اوپر کی آپ کے سامنے، کہ ہر چیز اللہ کے لیے، غیر اللہ کی کوئی نیت نہیں. نماز ہے اللہ کے لیے، کسی کے ہاں لینا دینا ہے اللہ کے لیے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، رشتے داروں سے مل رہے ہیں تو اللہ کے لیے، بیوی بچوں کے پاس ہیں تو اللہ کے لیے، سب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے. نیت اللہ کے لیے، غیر اللہ کی کوئی نیت نہیں، دل کے اندر کوئی شائبہ نہیں غیر اللہ کا، نمبر ایک. اور نمبر دو صدق. صدق کے معنی آتے ہیں کہ ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو. نیت تو اللہ کے لیے کر لی لیکن عمل شریعت کے مطابق نہیں، عمل حرام ہے، تو بھائی یہ تو غلط ہو گیا نا. دو شرطوں سے عمل وزنی بنتا ہے، یاد رکھیے گا. نمبر ایک اخلاص ہو ہر عمل اللہ کے لیے، اور طریقہ شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس سے ہٹا ہوا نہ ہو. ایک انسان نے یہ نیت تو کر لی کہ میں شادی میں جا رہا ہوں اللہ کے لیے، وہاں پتہ چلا کہ گانے باجے اور اس میں بھی شامل ہو گیا، ڈانس گانے اور اس میں بھی شامل ہو گیا، تو وہ کہاں سے اللہ کے لیے ہوگا؟ مراد اللہ کے لیے ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ نیت بھی اللہ کے لیے اور عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، تو پھر انسان کو اپنے عمل کی پورا بدلہ ملتا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں وزنی بنتا ہے. آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے جملہ بڑا رٹ رکھا ہے، اور حدیث شریف ہے لیکن حدیث شریف کا مطلب لوگ الگ بیان فرماتے کرتے ہیں. حدیث شریف لوگ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، حدیث شریف میں آتا ہے، بالکل آتا ہے، یقیناً آتا ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اور یہ کہہ کر وہ دنیا کا ہر کام شروع کر دیتے ہیں کہ سب ہماری نیت تو ٹھیک ہے. بھائی تنہا نیت کافی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، تنہا نیت کافی نہیں. نیت ایک انسان ہے اس کو جانا لاہور ہے اور بیٹھ گیا یہاں سے وہ کوئٹہ والی گاڑی کے اندر, تو نیت کا اعتبار ہوگا کہ عمل کا اعتبار ہوگا؟ کوئی بیٹھا تو کوئٹہ والی گاڑی میں نا, پہنچا تو کوئٹہ, پہنچے گا تو کوئٹہ, لاہور تو نہیں پہنچے گا محض نیت کی وجہ سے. یہاں پر بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس اپنی نیتوں کو کہتے ہیں نیت ٹھیک ہونی چاہیے, جو دل چاہے عمل کر لو. یہ طریقہ غلط ہے. نیت ہو ساتھ میں عمل ہو تو پھر وہ نیت صحیح ہوتی ہے, لیکن نیت ہو اور عمل نہ ہو. میں نے نیت کر لی کہ میں نماز پڑھوں گا یا پڑھ رہا ہوں لیکن نماز پڑھ نہیں رہا, نماز پڑھنے کے لیے میں نے تکبیر تحریمہ نہیں باندھی, تو میری نماز نیت کرنے سے نماز تو نہیں ادا ہوگی. میں نے نیت کر لی کہ روزہ رکھوں گا لیکن روزے میں روزہ نہیں رکھا, کھا رہے پی رہے اپنا, تو کیا نیت کرنے سے روزہ روزہ ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے محض نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. نیت ہو اور عمل شریعت کے مطابق ہو, یہ دو چیزیں بنتی ہیں تو انسان کے نام اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے, وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل و قبول ہوتا ہے, وہ وزن عمل جو ہے وہ وزنی بنتا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا, ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, کہ بنی آدم انسان کے اعمال اور ان کے اقوال کو اللہ تعالیٰ ان کو تولیں گے, ان کا وزن کیا جائے گا. وزن ان دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جو نام اعمال کو جھکا دیتا ہے. اور اگر نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو, یا نیت تو ہو لیکن عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو, پھر اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوتا انسان کا. اس لیے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا, اللہ کو نہیں پہنچتا ان جانوروں کا گوشت نہ ان کا خون پہنچتا ہے, لیکن اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے کہ کتنا تم اللہ سے ڈرتے ہو. کذالک سخرھا لکم, اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع بنا دیا, لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, تاکہ تم اللہ کی بڑائی اختیار کرو اس چیز پر جو ہم نے تم کو سیدھا راستہ دکھلایا. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو حکم دیا ہے در حقیقت اسی لیے دیا تاکہ تم اللہ کے حکم کے مطابق کام کرو, اللہ کے حکم سے ہٹو مت. اور پھر یہ فرمایا کہ اصل میں انسان جب قربانی کرتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر ایک ہدایت اور ایک رحمت ہوتی ہے کہ دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قربانی کرے. اگر غیر اللہ کی دل میں نیت ہو یا انسان کے دل میں ہدایت نہ ہو تو وہ طرح طرح کے بہانے بنا کر قربانی نہیں کرتا, جیسا آج کل لوگ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے, پیسہ وہاں لگانا چاہیے, قربانی نہیں کروں گا, تو وہ تعلیم میں بھی نہیں پیسہ لگا پاتا, قربانی بھی نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے کہ صاحب اتنا جناب معاشی طور پر لوگ مفلوق الحال ہیں, ہم اتنا کروڑوں اربوں روپے کا جانور ذبح کر دیتے ہیں, ہمیں ان کو پیسہ دینا چاہیے, نہ وہ وہاں پیسے دے پاتے ہیں نہ جانور ذبح ہوتا ہے. یہ مطلب ہے, بعض حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر پڑھ کر جب پڑھو, اللہ کا نام لو, اور جو ہم نے تم کو ہدایت دی کہ تم قربانی کرو تو تم قربانی کر لو, یہ اللہ کی ہدایت ہے, تمہارے اوپر قربانی کر لیتے ہو. ورنہ کتنے لوگ اس طرح کی فلسفیانہ باتیں بتاتے ہیں اور کرتے کچھ بھی نہیں, اور وہ پیسہ ایسی ادھر ادھر اڑا دیتے ہیں, ضائع ہو جاتا ہے. وبشر المحسنین, اور فرمایا کہ تم لوگ خوشخبری سناؤ نیکی کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہٹاتے ہیں یا ہٹا دیں گے, عن الذین آمنوا اہل ایمان والوں سے, ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر دغا باز اور ناشکرے کو. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے سن 6 ہجری میں تشریف لائے, اور حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور آگے بڑھنے نہیں دیا گیا. پھر نبی کریم سے وہ مشہور واقعہ ہے, صلح حدیبیہ ہوئی, بیعت رضوان ہوئی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر عمرہ کیے واپس تشریف لائے, راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی, اور پھر سن 8 ہجری کے اندر اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا. تو جب سورہ فتح اس وقت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے, بڑے شکستہ دل واپس جا رہے تھے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس وقت سورہ فتح نازل ہوئی اور یہ خوشخبری دی گئی کہ اس وقت آپ کا واپس آنا یہ حقیقت میں فتح ہے آپ کے لیے. اس وقت تو صحابہ کرام کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تو ہم اس سال میں واپس جا رہے ہیں کہ عمرہ بھی نہ کر سکے,
اور ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے فتح کی، اور ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ رب العزت نے عمرے کو مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان سے مشرکین کو ہٹا دیں گے، ان کو دور کر دیں گے، یعنی جو مکہ مکرمہ پر آج قابض ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آج وہ مکہ مکرمہ نہیں آنے دے رہے عمرہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ دنوں کی تکلیف ہے، یہ مستعفر لوگ ہٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے دغا باز کو، ناشکرے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. چنانچہ پھر سن 8 ہجری میں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ ہی نہیں فتح فرمایا، بلکہ اس دن کے بعد سے جتنے واقعات پیش آتے رہے کفار کم سے کم تر ہوتے چلے گئے، شکست خوردہ ہوتے چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرماتے چلے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کا چین اور سکون عطا فرما. يا رب قریب ہماری ساری گناہوں کی مغفرت فرما. يا ارحم الراحمین قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن فہمی کی یا اللہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما. یا اللہ حدیث شریف سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا اللہ جن جو لوگ پریشان ہیں، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آله.